مورخہ 31 دسمبر 2004. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مدینہ ٹاؤن فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے قبر کے انگارے. تیار کردہ علمی کیفیت گھر. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیفیت گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.
بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. میرے محترم بھائی اور دوستو, ایک اللہ ہے جو ہر حال سے پاک ہے, ہر ظرف کمی کجی سے پاک ہے, اور روح جتنا ہے تو یہ کہنا کہ اللہ زیادہ بلند ہو گیا یہ بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے. زیادہ بلند ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ کمی تھی جو اب پوری ہو گئی. تو اللہ اپنی بلندیوں میں اس مقام پر ہے کہ جہاں کمی اور زیادتی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں, اس سے بہت بلند.
اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے وہ حالات کا شکار ہے, اور حالات کا لانے والا اللہ ہے. یہ ہوا خود میں تیز ہو گئی, بادل اپنے آپ میں کھینچے چلے آئے. یہ پیچھے ایک اللہ کا طاقتور نظام ہے. الم تر ان اللہ یجزی سحابا, تم ان بادلوں کو دیکھ کے تمہارا رائے یاد نہیں ہوتا کہ یہ کیسے دھوئیں کو کٹھا کر دیتا ہے. ثم یؤلف بینہ, واپس میں جوڑ دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما, پر اس کو تہ بتہ بنا دیتا ہے. پھر ایک حکم دیتا ہے تو اس سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے. فیصیب بہ من یشاء, جہاں اشارہ کرتا ہے وہاں پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے. ویصرفہ عن من یشاء, جہاں سے ہٹا لیتا ہے وہ ترستے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک اللہ ہے جو ہر قسم کے حالات سے پاک ذات ہے. باقی جس کو اس نے بنایا ہے اس پر اس کی تقدیر نافذ ہوتے رہتی ہے. وہ خوشیوں اور غموں کے بیچ نکلتا ہے. زندگی اور موت کے اکھاڑے کو روزانہ دیکھتا ہے. موت کے لیے طے ہے کہ اس نے جیتنا ہے. دنیا میں یہ واحد پہلوان ہے جسے کوئی ہرا نہیں سکتا, اور بڑے سے بڑے پنجہ آزما کو اور شیروں کے پنجے مروڑ دینے والوں کو اور کسی کو خاطر میں نہ لانے والے اور انسانیت کو زیر و زبر کر دینے والے, جب موت سے ان کا پنجہ لڑا تو انہیں ہی ہارنا پڑا. موت آج تک کبھی کسی سے ہاری نہیں. کہ یہ تیرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقہ الموت, ہر ایک کے لیے موت ہے. کل شیء ہالک, ہر ایک کے لیے فنا ہے, ہلاکت ہے. کون باقی بچے گا؟ بس اللہ وجہ, صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے, باقی سب کو فنا ہے. جب اس کا امر آتا ہے بڑھاپا, جوانی, سلطنت, فقر, یہ سب چیزیں ایسے ہی جھری رہ جاتی ہیں. دنیا کا سب سے پہلا جو بڑا فاتح ہے وہ سکندر یونانی ہے. پہلا فاتح جس نے دنیا کو زیر کیا وہ سکندر ہے. اور جب اس پر موت نے حملہ کیا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ صرف 35 سال. اور بیماری کون سی؟ ملیریا بخار, یہ کوئی بڑی بیماری نہیں, ملیریا. اور اس کی جوانی کا عروج 35 برس کی عمر, 13 جون کی ایک گرم دوپہر تھی, اور 353 سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. ہو 320 میں پیدا ہوا قبل مسیح, 353, 35 سال کی عمر, اور بابل کا شہر عراق کہاں تک پہنچا؟ ہمارے ٹیکس لاتا تھا, اس نے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے اور خون کی ندیاں بہا دی. فاتح اعظم کہلانے کے شوق میں کہاں سے کہاں چلا گیا. جیسے آپ کاروباری لوگ بڑا کاروباری کہلانے کے لیے کتنے سب دے کرتا ہے, وہ صابن کی انجمن کا صدر بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے, اور میری فیکٹری ان سے بڑی, اس سے بڑی, اس سے بڑی, میں اس سے بڑا, میں اس سے بڑا. صرف اس خیالی تصور کے لیے لوگ کتنے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ اندر سے چانس کو نکال لیتا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ نہ شیخ صاحب, نہ مولانا صاحب, نہ ڈاکٹر صاحب, نہ جنرل صاحب, پیچھے رہ جاتا ہے میت. میت کب اٹھے گی؟ میت کب اٹھائی جائے گی؟ نہ کوئی کہتا ہے جنرل صاحب کو کب اٹھایا جائے گا, نہ کوئی کہتا ہے مولانا صاحب کو کب اٹھایا جائے گا. ایک لفظ سب سے فٹ ہو جاتا ہے, میت کب اٹھے گی, جنازہ کب پڑھا جائے گا. تو ہو دنیا نے اس کی بے بسی کو دیکھا, لاکھوں انسانوں کے خون میں نہ نہانے والا سر پہ ایڑیاں لگا ہوا تھا, اور اس کی زبان پہ ایک جملہ تھا بے بسی کا, کوئی ہے, کوئی ہے جو مجھ سے میرا سب کچھ لے لے اور مجھے مقدونیا پہنچنے کی مہلت دے گئے. صرف اتنے دن چاہتا ہوں گھر پہنچ کے مروں یا نہ مروں, لیکن آ گیا اللہ کا امر, ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر, جب وہ آتا ہے پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفا سے بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا. جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ میرے بھائی کہ موت میں جیتنا ہے زندگی میں ہارنا ہے, وہ کسی بھی روپ میں اللہ کے مقرب ہوں اللہ کے دشمن ہوں, سکندر جیسا دشمن ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبوب ہو, موت ہر ایک پر آئے گی. صرف ہمارے نبی کے لیے اتنا کیا گیا کہ ان سے پوچھا گیا ہے, یہ اعزاز صرف آپ کو دیا گیا, میں پہلے کسی کو ملا نہ, آئندہ تو خیر سوال نہیں پیدا ہوتا. پیچھے نبی تھے تو کسی سے یہ بات ہو سکتی تھی, تو پیچھے تو کسی سے ہوا نہیں, آئندہ ہو نہیں سکتا. آپ کے لیے اتنا کیا گیا کہ جب آپ کے جانے کا وقت آیا تو جبریل اندر آ گیا اور ملک الموت باہر کھڑا ہو گیا, اندر نہیں آیا. جبریل نے اندر آ کے عرض کی, یا رسول اللہ ملک الموت باہر دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ کی اجازت ہوگی تو اندر آئے, تاج نے اجازت دے ہاں ٹھیک ہے آ جائے, تو ملک الموت اندر آئے. کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے, پہلا دن ہے اللہ نے کچھ کہا تھا اجازت لے کے جانا, دن اجازت نہ جانا. اور یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا پوچھ لینا, آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اب آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں, اب ہمیں کون پوچھے گا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گا, کہاں جی آپ کی بھی نکالو گا, اللہ کا امر ہے, میں تو بے بس ہوں. آپ نے ایسے جبریل کو دیکھا آنکھوں میں سوال کی آنکھوں سے, تمہاری کیا رائے ہے؟ جبریل سے پوچھا ایسے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے, پابندی آپ سے کوئی نہیں ہے, شوق ہے. تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اچھا تو ایسا کرو, ملک الموت سے فرمایا جاؤ پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں. تو ملک الموت کھڑا انتظار کر رہا ہے, یہ بھی کیسی موت ہے کہ ملک الموت کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے. تو ملک الموت کھڑا انتظار میں ہے اور جبریل واپس چلے گئے اللہ کے نبی کا پیغام لے کر. اوپر سے جواب آیا, وہ گئے اور آئے, جواب آیا کہ آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, ساتھ دیں گے. تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا الآن قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. تو آپ نے کہا اللہم رفیق الاحباب, یا اللہ پھر اب اپنی پاس بلا لی. جب آپ نے یہ فرمایا تو جبریل جو ہے نا جبریل وہ بھی غمزدہ ہو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی پھر آج دنیا میں آخری دن ہے, آج کے بعد میں بھی اس دھرتی پہ کبھی نہیں آؤں گا. وہی کا وہ پاک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا وہ آج ختم ہو گیا, آج میں آخری دفعہ دھرتی پہ چھو رہا ہوں, اس یہ ذمہ داری ختم. تو جب ملک الموت نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کیا تو جو آخری چند لمحات تھے اس کو بھی آپ نے اپنی امت کے لیے وقف کیا اور دو باتوں کی نصیحت فرمائی. جیسے کہ چند لمحات کیا فرمایا, الصلاۃ وما ملکت ایمانک, میری امت نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانک, اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا, بدتمیز نہ ہو جانا. ما ملکت ایمانکم, یہ لفظی ترجمہ تھا غلام, یہ غلاموں سے اچھا, لیکن صرف غلام مراد نہیں, جتنا غریب طبقہ ہے اور جتنا کمزور طبقہ ہے ان کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے ان کا خیال کریں, کیونکہ آپ نے خود اپنے لیے اسی کو پسند کیا, اسی طبقے میں رہنا پسند کیا. ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ کہا ابغونی فی غفائکم, میں اپنی امت کے غریب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مالداروں کے ساتھ، فیکٹری والوں کے ساتھ نہیں، مل والوں کے ساتھ نہیں، جن کو تو پھوک مان تھوڑے دنوں کیا، بس جان گئی سب کچھ گیا، تو میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ پھر آپ نے دعا کی، اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین رکھنا، وامتنی مسکینا، اور مجھے مسکینی کی موت دینا، وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کو مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا۔ پھر آپ نے کہا عائشہ احب المساکین وقربیہم، عائشہ غریبوں سے محبت رکھنا، انہیں اپنے پاس بٹھانا، فإن اللہ یقربک یوم القیامۃ، اللہ تجھے قیامت کے دن اپنا قرب نصیب فرمائے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی کو واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے، واسطہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کے نبی سے زیادہ قریب تو اللہ سے کوئی نہیں، سیدھی بات۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا اللہم انی اسألک بسعالیت المہاجرین، یا اللہ میں تجھ سے اپنی امت کے ان ضعفاء اور مسکینوں کی توفیل سوال کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں جب قیامت میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا، تو میرے ساتھ دائیں بائیں کون ہوں گے؟ معی فقراء المؤمنین، میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ہوں، میرے ساتھ ساتھ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں جب ان کو سلام کرو، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی ان کو سلام کرو۔ پہلے آپ نے یہ کہا حل تدرون اول من یدخل الجنہ، تمہیں پتا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، کبھی آپ کو پتا، آپ کے رب کو پتا، ہمیں کیا پتا؟ تو آپ نے کہا ہم الفقراء المہاجرون، میری امت کے غریب مسکین لوگ۔ دیکھو ایک غریب بھی نافرمان ہوتا ہے اس سے اللہ کا غصہ زیادہ ہے، مالدار نماز نہ پڑھے وہ بھی مجرم، اور غریب نماز نہ پڑھے وہ بھی مجرم، لیکن جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو اس غریب پر اللہ کا غصہ زیادہ ہو، اور اللہ یوں کہے گا پیسے والے کو تو پیسے کا غرور تھا، اس نے اس لیے میری مان کے زندگی نہ گزاری، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تو کیوں مجھ سے دور رہا؟ لیکن اگر وہ اللہ کے رسول کی غلامی میں آتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ان کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، کبھی کون جائے گا؟ قہم الفقراء المہاجرون، یہ کون ہوں گے؟ میری امت کے غریب مسکین لوگ، الذین ارتقى بهم المطار، جو غم اور صدمے سہتے چلے گئے، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَادِثُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، وہ اس طرح مرتے تھے کہ ان کی ساری خواہشیں ان کے سینے میں دفن ہو کے رہ جاتی، ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تھیں، اور اس طرح قبروں میں جا کے سو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا فرشتوں سے ایتوہم فحیوہم، جو میرے بندے کھڑے ہیں ان کو سلام کرو، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو سلام کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے غریب بندے ہیں جو میری اطاعت میں صدمے سہتے رہے، حاجتیں ان کی سینے میں دفن ہوئی اور یہ قبروں میں دفن ہوئے، آج ان کو اعزاز یہ ملا ہے کہ جاؤ انہیں سلام کرو، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ساتھ کے داخل ہوں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے بدتمیز اتنا ہونا، تھوڑا سا ڈرائیور دیر سے آیا اسے ماں کی گال، بہن کی گال، تھوڑا سا منشی نے آگے پیچھے کر دینا اس کی ماں چھوڑی نہ، بہن چھوڑی نہ، بیٹی چھوڑی، تھوڑا سا گھر کی خادمہ نے برتن توڑ دیا، کوئی شیشہ توڑ دیا، اس سے ایسا ذلیل و خوار کیا کہ اپنی ساری آتمت برباد کر دی، ایک پیالی کے پیچھے، ایک پلیٹ کے پیچھے، ایک سیٹ کے پیچھے۔ تو آپ نے کہا دیکھو دیکھو بدتمیز نہ ہو جانا غریبوں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ متقدر نہ ہو جانا، ان کی عزت نہ تار تار کر دینا۔ آپ نے آخری خطبے میں بھی تین دن مسلسل یہ جملہ دہرایا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے جان مال کا خیال کرنا۔ پھر جب الفاظ اور پست ہو گئے تو آپ نے السلام نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ پھر آپ نے آخر میں کہا اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اپنے پاس بلا لے۔ یہ اس طرح پھر جب ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کیا تو کبھی نہ رویا، نہ آئندہ کبھی روگا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جبر ملک الموت کے، اس نے کہا واہ محمدہ، ہائے محمدہ، آج دنیا آپ سے محروم ہو گئی، کائنات آپ کے خیر سے محروم ہو گئی، دنیا کا سب سے بڑا سانحہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے اٹھ جانا۔ تو یہ ایک ایسی منفرد کہانی ہے جو صرف آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. باقی تو بھائی دیکھو پتہ نہیں کون کب اٹھا دیا جائے, کوئی بیمار ہو کے چلا جاتا ہے, کوئی ٹھیک ٹھاک چلا جاتا ہے, کوئی حادثے میں مر جاتا ہے, کوئی کیسے مر جاتا ہے. اوپر فیصلہ اوپر سے, بے وقت کوئی نہیں مرتا ہے. کیسی بے وقت موت ہے یہ زبانوں پہ آ جاتا ہے, کیسی بے وقت موت ہے یہ اللہ پہ اعتراض بنتا ہے. اللہ کسی کو بے وقت نہیں موت دیتا, کسی کو بے وقت نہیں مارتا. جس وقت اٹھاتا ہے وہی اس کا وقت ہوتا ہے, جب وہ بلا رہا ہے وہی اس کے جانے کا وقت ہے, اس سے پہلے اس کا وقت تھا ہی نہیں. تو اس یہ جملہ زبان پہ نہیں آنا چاہیے کہ بڑی بے وقت موت ہے. موت تو بھائی اپنے وقت پر آتی ہے. ہاں مر جانے والا چلا گیا ہے, میرے آپ کے لیے فطر کا مقام ہے کہ مجھے اس گھاٹی سے گزرنا ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. مجھے اس کے لیے ان جن چیزوں کو آگے قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا اور حشر میں جو میری چیزیں کام آنے والی ہیں وہ زادرا ہیں, ان کو ساتھ لے کے جو چلتا ہے وہ مالدار ہو کے بھی کامیاب ہے, فقیر ہو کے بھی کامیاب ہے, بادشاہ کو بھی کامیاب ہے. محمود غزنوی دنیا میں مسلمانوں میں سب سے بڑا فاتح گزرا ہے. محمود غزنوی جتنی فتوحات کسی مسلمان بادشاہ نے نہیں, بلکہ فتوحات میں پہلے نمبر پر چنگیز خان ہے اور دوسرے نمبر پر محمود غزنوی, اور تیسرے نمبر پر وہ سکندر یونانی ہے, چوتھے نمبر پر تیمور ہے. ان میں محمود غزنوی نے 35 سال حکومت کا عرصہ سب سے زیادہ محمود غزنوی کیا, 35 برس حکومت کی. اور 70 سال پہلے اس کی قبر بیٹھ گئی تھی, چوتھی صدی کا بادشاہ, چوتھی صدی 70 سال پر اس کی قبر بیٹھ گئی. اس کی قبر کو جب ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ کھودا گیا تو اندر دیکھا تو اس طرح اس کی میت پڑی تھی جیسے ابھی کوئی اس کو دفن کر کے گیا. اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہو چکے, اس کا کفن بھی میلا نہیں ہے. اسی طرح کفن ترو تازہ, جسم ترو تازہ, اس کا سیدھا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا تھا جیسے آدمی سویا ہوا تھا, اور الٹا ہاتھ ایسے لمبا. انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ کو اٹھا کے ایسے اس کو جو ملا تو بالکل نرم و نازک جیسے زندہ کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں. اکڑاؤ 1000 برس مٹی میں کوئی پڑا رہے وہ کہاں سلامت رہتا ہے. چلو یہ کوئی بڑا ابدال ہوتا, کوئی بڑا کتب ہوتا تو ایک عقل میں آنے والی بات, بادشاہ تو فاتح تین اور 35 برس حکومت کرنے والا انسان, تو 1000 سال گزر گیا زمین اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا طریقہ زندگی دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توسائل میرے بھائیو, کہ جس سے آدمی دونوں جہان کی زندگی بنا سکتا. اس کے برعکس بھی ہوا ہے. سلیمان بن عبد الملک کو دفن کرنے لگے. سلیمان بن عبد الملک بھی بادشاہ ہے اور بہت چھوٹا ہے محمود غزنوی کے مقابلے میں, اور حکومت بھی تھوڑی سی کی ہے, دو ڈھائی سال کی حکومت ہے. جب اس کو قبر کے قریب لائے تو اس کا جسم ہلنے لگا, تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز جنازے میں شریف تھے, انہوں نے فرمایا بل عجل اللہ بالعقوبہ, کہ بھتیجو زندہ نہیں ہے, قبر کا عذاب پہلے شروع ہو گیا ہے, جلدی چھپاؤ اپنے باپ, عذاب پہلے شروع ہو گیا ہے, جلدی کرو. بل عجل اللہ بالعقوبہ, جلدی چھپاؤ. یہ بھی ایک رخ ہے, وہ بھی بادشاہ ہے, یہ بھی بادشاہ ہے. جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے راجہ بن حیبہ کو بلا کے فرمایا دیکھو میں نے 3 خلفاء کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, عبد الملک کو بھی, سلیمان ولید کو بھی, سلیمان کو بھی. جب ان کو قبر میں رکھا اور ان کے چہرے ان کے کفن کی گرا کو کھولا تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا. ہم تو فٹ کر کے رکھتے ہیں قبلہ, کل یہ میں نے گرا کھولی تو ان کا چہرہ یوں مڑ چکا تھا, بالکل الٹی طرف ہو چکا تھا اور چہرے کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا. ولید عبد الملک کو رکھا, یہی دیکھا, ولید کو رکھا, سلیمان کو رکھا, تینوں کے ساتھ یہی ہوا. چند سیکنڈ میں قبر میں جب رکھا جاتا تو گرا کھولنے میں کیا دیر لگتی ہے, چند سیکنڈ میں یہ ہو چکا تھا, رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور قبلے سے چہرہ ہٹ چکا تھا. تو اب میں جا رہا ہوں, وہی حکومت, وہی سلطنت, وہی تخت, انداز بدلا انہوں نے اپنے طریقے پر کی, انہوں نے اللہ کے رسول کے طریقے پر کی. تو کیا فرق دیا اللہ تعالیٰ نے, کوئی سابن کی فیکٹری چلا کے نہیں مر رہے, 3 بر اعظم کی حکومت چلا کے موت آ رہی. تو جب ان کو قبر کے قریب کیا گیا تو سلیمان کا جسم تو ہلنے لگا تھا, ان کے ساتھ کیا ہوا, ایسے ہوا چلی اور ایک پرچہ لہراتا ہوا سب نے دیکھا, یوں بل کھاتا ہوا آیا اور عمر کے سینے پر آ کے گر گیا. جب اس کو اٹھا کے دیکھے گا تو اس سے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی سطر, دوسری سطر لکھا ہوا تھا براءت من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار, اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز کو آگ سے نجات دے دی ہے. یہ اس کا سند ہے, سفروانہ ہے. وہ کاغذ ان کے کفن کے اندر رکھ کر ان کو قبر میں اتارا گیا اور رجا بن حیوا جن کو وصیت فرمائی تھی کہ مجھے دیکھنا، مجھے قبر میں رکھنے کے بعد دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ان کی قبر میں اترے اور ان کی گرہ کو کھولا تو دیکھا تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یوں دیکھا کہ فلقت قمر، مجھے یوں لگا جیسے کس نے چودہویں رات کا چاند اتار کے قبر میں ڈال دیا، ایسے چمک رہا تھا چہرہ. اور کہاں تک حکومت تھی؟ دمشق سے لے کر کشمیر تک اور استنبول تک اور کاشغر تک، چین اور ادھر سینیگال چاڈ تک، ادھر جنوبی فرانس تک. اتنی لمبی سلطنت پر جس شخص نے سوا دو سال حکومت کی ہو، کتنی زیادتیاں اس سے ہو سکتی تھیں؟ وہ کتنی اونچی شان کے ساتھ اپنی قبر میں جا رہا ہے کہ قبر کے اندر جیسے چاند اتر آیا. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک شخص تھا، اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، تو وہ ہر جمعہ اپنے باپ کو خواب میں ملتا تھا. ہر جمعہ ایک جمعہ نہیں آیا خواب میں، اگلے جمعہ سر خواب میں ملا. ان کا بیٹا، پچھلے جمعہ ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا پچھلے جمعہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ نے تمام شہداء کے ساتھ اس کے جنازے میں شرکت کی، تم سب اس کے جنازے میں شرکت کریں. پھر ایک اور واقعہ لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حبیب بن عمیر بڑے لوگوں میں ہیں، عرب سرداروں میں، یہ روم کی لڑائیوں میں قید ہو گئے، ان کے ساتھ 10 آدمی اور قید ہوئے، تو انہوں نے باقیوں کو قتل کر دیا، وہ شہید ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا، ان کو غلام بنا دیا. تو وہ جو جس سردار نے غلام بنایا اس نے کہا کہ تو عیسائی ہو جا تو میں تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا، لڑکی بھی دے دوں گا. تو انہوں نے فرمایا تو مجھے سارا جہان بھی دے دے تو میں یہ قبول نہیں کر سکتا. تو اس نے کیا کیا، ایک کمرے میں، ایک گھر میں اس کو بند کر دیا اور ایک لڑکی کو اس کے ساتھ اس پر مسلط کر دیا اور اس لڑکی کو کہا کہ اس سے برائی کرواؤ، جب یہ منہ کالا کرے گا تو پھر عیسائی بھی ہو جائے گا، سر خوش ہو جائے گا، تم اس سے گناہ کرواؤ. 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس کو گناہ کی دعوت دیتی رہی اور 3 دن 3 رات میں انہوں نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہے، اور نہ کھایا نہ پیا. جب 3 دن گزر گئے تو وہ کہنے لگی تو کون ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، انسان ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو دیکھتا ہے، نہ تو پیتا ہے، تجھے روکتا کون ہے، تجھے روکتا کون ہے، کوئی ہے تیسرا ہے نہیں، تجھے کس نے روکا ہوا؟ کہ مجھے میرے اللہ کے خوف نے روکا ہوا جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے اللہ سے حیا ہے کہ میں کیسے اپنے دامن کو ناپاک کروں. پھر کہنے لگے میرے اوپر آج یہ شراب رکھی تھی، اور کچھ نہیں صرف شراب رکھی تھی، کہ آج میرے اوپر یہ شراب بھی حلال ہے، میں پیاس سے اتنا تڑپ رہا ہوں اور سور پکا کے رکھا ہوا ہے، کہ یہ گوشت میرے اوپر حلال ہو چکا ہے، لیکن میں بھوکا پیاسا مروں گا، اپنے اللہ کا نافرمان بن کے کبھی نہ مروں گا. تو اس لڑکی نے کہا تیرے جیسے کا مر جانا یہ تو انسانیت کے لیے گاؤ ہے، میں تجھے بچاؤں گا، میں تیرا ہیلا کروں. وہ جو آئی تھی اس کو گمراہ کرنے، وہ خود اب اس کے بچانے کے چکر میں ہے. تو رات کو آئی اور ان کو نکالا، ایک توشا دیا کھانے کا اور تھیلی میں پیسے تھے، کہ دیکھو یہ پیسے ہیں، یہ توشا ہے، یہاں سے نکلو، یہ جو جنوب کا ستارہ ہے قطب اس کو اپنے سیدھے کندھے پر رکھو، اس کو سیدھے کندھے پر رکھ کے چلتے جاؤ، کسی نہ کسی دن عراق کی سرحد میں داخل ہو جاؤ گے. عراق کے چل پڑے، رات کو چلتے دن کو چھپ جاتے، رات کو چلتے دن کو چھپ جاتے. اس زمانے میں تاروں سے دیکھ کر ہی سفر ہوتا تھا، قیمت طے ہوتی تھی. کہنے کے چوتھی رات تھی کہ ایک دم پیچھے سے نہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی اور ان کے دوڑنے کی آواز آئی، تو میں نے کہا پکڑا گیا، آ گیا پکڑنے والے. اچانک وہ میرے سر پر پہنچے، دیکھنے کا حبیب حیران ہوا، پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو وہ میرے ساتھی جو شہید کیے گئے تھے سارے گھوڑوں پر سوار. میں نے کہا تم تو سارے قتل ہو گئے، تم یہاں کہاں ہو؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، میری راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء زندہ ہیں، ولكن لا تشعرون، تمہاری عقل و خرد سے اوپر کی کہانی ہے. تو کہنے کے ہاں ہم تو سارے شہید ہو چکے ہیں، لیکن آج رات عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا جنازہ ہے، اس کی شرکت کے لیے سارے شہداء کو حکم دیا گیا کہ حاضری دو. تو ایک نے کہا گھر جاؤ گے؟ ہاں. کہاں پکڑاؤ؟ میں نے ہاتھ اس میں ہاتھ کو کہا مجھے پیچھے بٹھا لیا، مجھے یوں لگا جیسے گھوڑا چند قدم چلا تو اس نے اپنی کوہنی مار کے یوں مجھے گرا دیا. تو یوں کر کے جو گرایا تو میں نے اس کے دیکھا تو گھر کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا تھا. تو یہ بھی ایک موت ہے کہ شہداء جنازے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک موت ہے کہ قبر انگارے بن چو مسلم بن عقبہ جس نے حملہ کیا یزید کے حکم پر مدینہ منورہ. واقعہ حرہ جہاں یزید کے حکم پر مدینے پر لشکر کشی ہوئی اور تین دن اللہ کے نبی کا شہر لٹتا رہا. اس کا جو لشکر کا سردار تھا مسلم بن عقبہ, وہ جب مکے حملہ کرنے چلا تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذل حلیفہ تھا, یہاں وہ مر گیا مدینے سے ساتھ لیے. تو انہوں نے اس کو وہاں دفن کیا اور حسین بن نمیر کو اپنا لشکر کا امیر بنا کے چل پڑے مکہ. تو عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ, یہ ایک ابو طلحہ, یہ بڑے صحابی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابو طلحہ, ابو طلحہ انصاری ہیں بڑے مشہور. ان کی باندی نے مدینے والوں سے کہا کہ میں نے قسم اٹھائی تھی جو عبداللہ کو شہید کیا تھا کہ اگر مسلم بن عقبہ پہ اللہ نے مجھے طاقت بخشی تو میں اس کو چولی پہ لٹکاؤں گی, میں نے قسم اٹھائی تھی. وہ مر گیا ہے, چلو اس کی قبر کھودو اور میری قسم پوری کرو, اسے چولی پہ لٹکاؤ. تو مدینے والے تو پہلے زخمی تھے, سارے چل پڑے کہ چلو اس بدبخت کی قبر کھود کے اس کو لٹکاؤ چولی پہ. جن قبر کی ایک اینٹ ہٹائی تو ساری قبر انگاروں سے بھری پڑی اور اس کا جسم ان انگاروں میں ایسے دہک رہا تھا جیسے لوہے کی سلاخ کو آگ میں ڈالو تو وہ سرخ ہو کر دہکنے لگتی ہے, اس طرح اس کا سارا وجود انگاروں میں دہک رہا تھا. تو انہوں نے اینٹ رکھ دی. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی باندھنے کا بس اللہ نے میرا بدلہ خود لے لیا, مجھے بدلہ لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ دو طرح کی موتیں میرے بھائیوں بہنوں ہر انسان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, فریق ان سے جنت اور فریق ان سے سعیر. کچھ ہیں جو جنت کی راہوں پہ چل پڑتے ہیں, ان کے لیے موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں, اور کچھ ہیں جو جہنم کی راہوں پہ چل پڑتے ہیں, ان کے لیے موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں. عمر بن عبدالعزیز کے تین بر اعظم پہ سلطنت ہے, 42 سال کی عمر ہے, عین جوانی ہے. اسی رجا دن حیوا جس نے کو کہنے کے ذرا کہنے کا ایک دعا کرو, میں امین کہوں گا اور تمہیں قسم پہلے اٹھاؤ کہ جو کہوں گا وہ دعا کرو. وہ کہنے کے پہلے آپ دعا تو بتاؤ. کہنے نہیں, پہلے قسم اٹھاؤ کہ جو کہہ رہا ہوں وہ دعا کرو گے پھر میں دعا بتاؤں گا. یار اصرار کیا, تو اس نے قسم اٹھا لی. کہا اچھا جی میں قسم کر دعا بتاؤ. اس کا دعا یہ ہے, دعا کرو اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے, میں مرنا چاہتا ہوں زندہ نہیں رہنا چاہتا. انہوں نے کہا میں یہ دعا کم کروں, ساری انسانیت کی محرومی آپ کا مرنا, تم نے اس لیے میں نے تم سے قسم اٹھوائی تھی, دعا کرو اللہ مجھے بلایا اپنے پاس, میں دنیا سے تنگ آ گیا ہوں. تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو سامنے اپنا بیٹا آ گیا, چھوٹا تھا. کہ نہیں یہ بیٹا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, اس کے لیے دعا کرو یہ بھی میرے ساتھ ہی جائے. تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے, ایک ہفتہ پورا نہیں گزرا کہ ایک دن بعد بیٹا دنیا سے چلے. جس نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے اس کے لیے موت سب سے خوشگوار پیغام ہے. منظر خوفناک ہے, آنکھیں بند ہوئی پڑی ہیں, وہ پھٹے پہ ڈال رہے ہیں, کرتے پھاڑ رہے ہیں, نہلا رہے ہیں, میت کو اٹھا کے قبر میں ڈال رہے ہیں, اوپر مٹی ڈال رہے ہیں. لیکن یہ سوچو اللہ نے اپنے نبی کو جو قبر میں ڈالا, اگر یہ قبر ایسا خوفناک مسئلہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کے لیے تو محل بنوا کر کہتا بس سنگ مرمر کا محل بناؤ اور اس میں میرے نبی کی چارپائی کو رکھ کے دروازہ بند کر کے چلے جاؤ. وہ آپ بھی قبر میں گئے ہیں. ہم گئے اردن 1991 میں, ہماری جماعت اردن گئی. میں بڑا خوبصورت انہوں نے بنگلہ دکھایا پہاڑ کی چوٹی پر. انہوں نے کہا یہ شخص شاہ حسین کا پائلٹ رہا ساری زندگی. ایک دفعہ شاہ حسین کے ساتھ مدینہ گیا تو وہ بادشاہوں کو وہ جالی کے اندر لے جاتے ہیں, تو کہ اندر لے گئے تو یہ پائلٹ شاہ کے ساتھ کھڑا ہوا, فاتحہ پڑھ رہے. تو اس کے دل میں خیال آیا اللہ کا نبی کتنے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے, وہاں بجلی کوئی نہیں, وہاں لائٹ کوئی نہیں, پھر آگے چاروں طرف سے دیوار بند ہے, پھر آگے قبر مبارک ہے. تو وہ کہنے کا میرے جی میں آیا اللہ کا نبی کتنے اندھیرے میں. خیال آ کے چلا گیا, رات کو سویا تو خواب دیکھا کہ جہاں جہاں سلام کے لیے کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوا ہے, اور روزہ مبارک کی جو چار دیواری ہے اس کی اینٹ کے ایک ایک ذرے سے آفتاب پھوٹ رہا ہے, روشنی. غیب سے آواز آتی ہے, دیکھو اللہ کا رسول روشنی میں ہے کہ اندھیرے میں ہے. قبض اسی وقت آنکھ کھلی اور توبہ, شاہ حسین کو استعفیٰ پیش کیا کہ حضور اب میری آپ کی راہیں جدا ہیں, آپ کے ساتھ بہت ایمان فروخت کیا, اب مجھے ایمان بچانا ہے. اور اس کے بعد نوکری چھوڑ کے چلا لگایا, تبلیغ میں چلا لگایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کے ساتھ دنیا سے اٹھایا. جب ساری چیزوں سے طائب ہو گیا تھا اور تبلیغ میں بھی خوب نقل و حرکت کر رہا تھا, اسی طرح کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے پاس اسے اپنے پاس بلا لیا. یہ کامیاب انسان کی موت ہے. تو بھائیو جانے والا تو چلا ہی جائے گا، موت ایک ناگوار چیز نظر آتی ہے، جھونپڑے اور خیمے میں رہنے والا موت کی تمنا نہیں کرتا، ایسے گھروں میں رہنے والا سب چاہتا ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے، بلا لیا جائے، پر کیا کریں، اللہ کا فیصلہ ہے، اسے اٹھانا ہی ہے، اسے لے جانا ہی ہے، اسے زیر زمین پہنچانا ہی ہے، جس سے راضی ہو گیا اس کے لیے جنت کا نظام بن گیا، اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن گیا، راحت کے دروازے کھل گئے۔ ہاں نہیں ہے، اس کے لیے جانا ہی ہے، اسے زیر زمین پہنچانا ہی ہے، جس سے راضی ہو گیا اس کے لیے جنت کا نظام بن گیا، اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن گیا، راحت کے دروازے کھل گئے۔ ہاں اگر ناراض ہے پھر بڑی ہلاکت، پھر بڑی ہلاکت ہے، تو مر جانے والا ہمارے لیے پیغام چھوڑ کے گیا ہے کہ ہم تو وقت سے پہلے توبہ کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صرف آخری لمحات جب سانس اکھڑنے لگتا ہے سب جا کر اللہ کہتا ہے بس اب قبول نہیں ہے، اس کے علاوہ جب جس وقت بھی کوئی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اس کے پچھلے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں گزرگاہ ہے، چلے جانا ہے، نہ کوئی پہلے رہا نہ کوئی بعد میں رہا۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے، میں ایک مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا سر وہ تو زمین تنگ پڑ جائے گی، کیسے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موت پیدا کروں گا، مرتے بھی رہیں گے، آتے بھی رہیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا سر انہیں زندگی کیسے اچھی لگے گی، سر وہ فیکٹریاں کیسے چلائیں گے، تو میرا جملہ ہے، تو بڑے بڑے کاروبار کیسے کریں گے، جب انہیں پتا ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ آپ کو سوچیں جب نفسیات چھوڑ جانے کی پکی ہو جائے تو کوئی آدمی دل سے کام کر سکتا، چھوڑ جانا دفاع کرو یار، چھوڑ جانا دفاع کرو۔ تو پھر یہ دنیا کے کاروبار میں تم پاگلوں کی طرح لگتے ہیں کہ موت بھولتی رہ جاتی ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے کائنات کو چلانے کے لیے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ پھر انہیں پھر وہ کام کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا امید پیدا کروں گا، امید کے چکر میں چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، امید کو آسرا بنا کے چلیں۔ تو بھائیو جانا جب طے ہے تو تیاری بھی عقل مند کے ذمہ ہے۔ ہلکی سمندان نفس، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، نادان دیوانہ ہے جو موت تو سر پہ ہو اور وہ خالی امیدوں کے سہارے زندگی گزار رہا ہو، کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ ہی معاف کر دے گا۔ دو طبقے ہیں گمراہ ہونے میں، دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے جو کہتا ہماری تو بخشش ہے ہی کوئی نہیں، ہماری تو معافی ہے ہی کوئی نہیں، لہذا جو کرنا ہے یہیں کر لو۔ یہ طبقہ بھی گمراہی کا شکار ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ یوں سمجھا رہا ہے، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، جو مجھ سے نا امید ہو گئے ہو، تم کیوں نا امید ہو گئے، تم توبہ کر لو تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ ان کو تو اللہ یوں سمجھا رہا ہے کہ تم جتنے مرضی گناہ لے کر آؤ، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے تو سارے کر دوں گا۔ کتنی حد مقرر کی اللہ تعالیٰ نے، کہ اتنے کرو کہ آسمان کی چھت کو لگاؤ۔ ہم تو یہ خیمے کی چھت نہیں بھر سکتے اپنے گناہوں سے، جائے کہ آسمان کی چھت نظر ہی نہیں آتا نا، آسمان ناقابل دید چیز، یہ خلا اتنا لمبا چوڑا ہے کہ ناقابل تصور ہے، ناقابل تخیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس خلا کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ یہ ناقابل تصور اور تخیل ہے۔ جو ستارہ ابھی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، دوربین کی آنکھ سے جس ستارے کو دیکھا ہے سب سے دور، اس کی روشنی کو ہماری زمین تک آنے میں 14 ارب سال لگتے ہیں، روشنی کے لائٹ ایئر۔ لائٹ ایئر کیا چیز ہے؟ روشنی 186,000 میل 300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے لحاظ سے سفر کرتی ہے۔ تو یہ روشنی 300,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں کرنے والی 14 ارب سال چلتی رہے تو کتنا فاصلہ بنے گا؟ 14 ارب سال یہ روشنی سفر کرے تو اس ستارے کی روشنی ہم تک اتنے وقت میں پہنچتی ہے، اور یہ ستارہ دیکھا جا چکا ہے، اس سے اوپر کا جہان ابھی ناقابل دید ہے۔ تو میرا آپ کا اللہ یوں کہہ رہا ہے تو اتنے گناہ کر کہ ساری زمین کو بھرتا ہوا تھا، تہ بتہ اپنے گناہوں کو رکھتا آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر ان کو پیک کر دے، اتنے کر۔ اس کے بعد ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ تو ان کو اللہ یوں سمجھا رہا ہے کہ تم نومید کیوں ہوگے، تم نے اپنے رب کو دنیا کے بادشاہوں جیسا سمجھا ہے کہ جو معاف کرے ہی نہیں، بدلہ لے گئی رہے گی، وہ بدلہ لینے سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے. ہماری جو نفسیات ہے بدلہ نہیں لیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے، اللہ تو بہت بڑا ہے، بس تم توبہ کرو تو میں ساری معاف کر دوں. کفر کے بعد قتل ناحق سب سے بڑا جرم ہے، قتل ناحق. وہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 99 قتل کیا، پھر اس کو خیال ہے توبہ کرو، تو ایک تو سچے پکے عالم سے پوچھا کیوں جی میں توبہ کروں تو میری قبول ہے؟ کہنے کا بالکل نہیں، سنیں 99 قتل کیے کیسے قبول؟ اس کا کہ بس 100 تو پورے کراؤں، تم اس کو بھی قتل کر، کتنا ظلم ہے 100 پورے. پھر اس کو خیال ہے توبہ کروں تو ایک کسی اچھے عالم کے پاس گیا، حضرت ایک آدمی نے 100 قتل کیے کیا اس کی توبہ ہو جائے؟ کہا بیٹا اس سے بھی زیادہ ہو پھر بھی ہو جائے، اللہ تو بڑا کریم ہے، لیکن ایک شرط ہے توبہ پکی ہونی چاہیے، کچی ہو تو کام خراب ہو. تو توبہ پکی ہونے کے لیے ماحول بدلنا پڑتا ہے، تم شہر بدلو، فیصلہ آباد چھوڑ دو، جس کی غلاظت میں گناہوں کی عادت ہوگی وہ چھوڑ دو، جو تبلیغ والے کہتے ہیں چلا لگاؤ شہر میں لگاؤ، کس لیے؟ کہ گندگی کا ماحول چھوڑو جس میں یہ غلاظت پیدا ہوئی. ان کا یہ اگر میری معافی ہو جائے تو میں ہر شخص چھوڑنے کو تیار، تو ٹھیک ہے سامنے نیک لوگوں کا شہر ہے وہاں ہجرت کر کے چلا جا، توبہ تیری پکی پچھلے طرح معاف، تب میں تیار اپنا بوریا بستر باندھا ہے اور چل پڑا. راستے میں موت آ گئی، تو جب اس پر موت کا حملہ ہوا تو وہ آخری لمحات تک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا، تو جب وہ موت آئی ہے تو اس طرح پڑا ہوا تھا، آگے کی طرف، ہاتھ آگے کی طرف، انگلیاں زمین میں دھنسی ہوئی تھی آگے بڑھنے کے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی ہم تک پہنچانے کے لیے خود ہی جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا، دوزخ کا بھی بھیج دیا. اب اللہ نے بھیجا تو ہے، ویسے کیا سکتے جنت ہی ہے، اور دونوں میں تکرار، وہ کہ یہ ہمارا آدمی، وہ کہ ہمارا آدمی. تو ہاں وہ دوزخ والے کہیں بھائی اس کی توبہ تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پوری نہیں ہوئی تو جنت ہی کیسے ہو گئے؟ وہ جنت والے کہیں بھائی شروع ہو کر اللہ پوری سمجھ لیتا ہے، ہو گئی جنت ہی ہو گیا. اب دونوں میں جب فیصلہ نہیں ہوتا، نے کہا چلو بھائی ایک تیسرا فرشتہ جاؤ دونوں میں فیصلہ کرو، تو کیا کروں؟ سب دیکھو زمین ناپو، جدھر قریب ہے ادھر کا، جدھر قریب ہے ادھر، نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی اور اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخی. جب فاصلہ ناپنے لگے تو نیکوں کا شہر دور تھا اور اپنا شہر قریب تھا، جو اس میں فاصلہ طے کیا تھا تھوڑا، جو باقی وہ زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا، اور ادھر کے زمین سے کہا پھیل جا، زمین دھرتی اللہ کی وہ سکڑ گئی، یہ پھیل گئی، ناپا گیا تو ادھر قریب ہو گیا، ادھر سے دور ہو گیا، اللہ نے کہا چلو جنت میں ڈال، ہم ان کو خود ہی نمٹا دیں گے. اصل تو بدلہ اللہ نے دینا ہے، اللہ دے دے گا تو ہم اس کا بدلہ خود دے دیں. تو ایک بڑا طبقہ ہے جن کو شیطان نے یہ چکر دیا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں اب کیا توبہ کروں، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. میں کہتا ہوں آخری عمر میں آخری گھنٹے میں بھی ہو جائے تو بھی اللہ معاف فرمائے. ایک دوسرا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور جو آپ ہی معاف کر دینا ہے، آپ ہی فیکٹری چل جاتی ہے، آپ ہی صابن بن جاتا ہے، آپ ہی بازار میں فروخت ہو جاتا ہے، کوئی ایسی فیکٹری بھی آپ ہی، وہ کپاس، ہم کپاس تو ہم اگاتے ہیں نا، آگے بیچ میں اڑ کی خریدتا ہے، پھر وہ جاتی ہے اس پر جینی فیکٹری پر، وہاں سے فیصلہ آباد میں آتی ہے، پھر ملوں میں دھاگا بنتا ہے، پھر دھاگا آگے منڈی میں آتا ہے، پھر وہ ایک نظام سے چلتا ہے. تو کوئی ایسا بھی کہیں دیکھا کہ آپ پہ ہی کپا بن گئی، آپ پہ ہی دھاگا بن گیا، آپ پہ ہی سپنڈل چل گیا، آپ پہ ہی پیسہ گھر آ گیا، کوئی ایسا کرشمے والا جہان دیکھا؟ جب ایک ایک دھاگے پر مالک کی نظر ہے، ایک ایک پودے پر مالک کی نظر ہے، ایک ایک ٹنڈے کو دیکھتے ہیں اب تو کر گئے، ایک ایک اے چھڑ گیا اے نہیں چھڑ گیا، اے چھڑ گیا اے نہیں چھڑ گیا. تو اللہ کا جو نظام ہے، اللہ نے جنت میں نہیں سب کچھ کیا ہوا بغیر کسی سبب کے، کیا ہوا ہے درخت تیار، گھر تیار، نہریں تیار، سب کچھ، ایک پل کے لیے بھی کوئی تردد نہیں کیا ہوگا کیا کرنا ہے. اللہ کے ذمے، یہاں بھی اللہ ذمے لے سکتا ہے، نہیں اس کو اسباب کے ساتھ چلا، چلو ہل چلاؤ، چلو دکانیں کھولو، چلو دوا کھاؤ، چلو آپریشن کراؤ، ایک سارا نظام بنایا، شفا اپنے ہاتھ میں، رزق اس کے اپنے ہاتھ میں، یعنی سبب اختیار کرو. ایسے میرے بھائیو جنت اس کا فیصلہ ہے، جہنم اس کا فیصلہ ہے، پر اس کا سبب اختیار کرو. تو شیطان نے کیا کیا کر دیا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ جی نیکوں کو تو اس نے بخشی دینا, گناہگاروں کو بخشے تو پھر وہ غفور رحیم. تو اس کو اللہ یوں سمجھاتا ہے, فنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. میرے بندو مجھے بتاؤ کہ فرما بردار اور نافرمان اگر ایک ہو جائیں تو یہ کیسا فیصلہ ہے جو تم کر رہے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ پر کاروبار کرنے والا اور سچ پہ کاروبار کرنے والا برابر ہو جائے, نماز پڑھنے والا نماز چھوڑنے والا برابر ہو جائے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بے پرد عورت اور با پرد عورت برابر ہو جائے, رات کا ناچنے والا اور رات کا میرے سامنے رونے والا اگر برابر ہو جائے, رات کو ایک شراب پی رہا ہے ایک قرآن پڑھ رہا ہے, ان دونوں میں اگر برابری کر دی جائے, ایک پاک دامن ہے ایک زانی ہے, ان دونوں کو اگر برابر کر دیا جائے, ایک جھوٹ سچ سے پیسہ کما رہا ہے, ایک سچ کا دامن نہیں چھوڑتا چاہے بچہ بیماری سے مر جائے چاہے بھوک سے مر جائے لیکن اپنے منہ پہ حرام لقمہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے, اگر یہ اور وہ اگر برابر کر دیے جائیں تو پھر یہ ساری دنیا کی کہانی باطل ہو جائے. جنہوں نے اللہ پر اپنی ذاتوں اپنے نام اپنے سب کچھ کو قربان کر دیا لٹا دیا, پر ان سے بڑا دیوانہ تو دنیا میں کوئی آئے کوئی نہیں کہ جنہوں نے جب اللہ تھائی غفور رحیم تو پھر امام حسین نے ایسی سر کٹا دیا, ایسے بچے معصوم ذبح ہو گئے, ایسے ہی آل رسول خاک و خون میں لوٹا دیے گئے. جب اللہ غفور الرحیم ہے تو سب سے زیادہ غفور الرحیم تو اس گھر کے لیے, اس کی سب سے زیادہ رحمت تو اس گھر کے لیے, اس کی سب سے زیادہ محبت شفقت تو اس گھر کے لیے. اب وہ تو خون میں نہا رہے ہیں اور ہم نماز بھی نہ پڑھیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو اللہ بیلنس کرتا ہے, بیلنس کرتا ہے, نہیں 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 نہیں, بیچ میں چلو, وکان بین ذلک قواما, بیچ کی راہ گناہوں سے ڈرو, نیکی کی طرف چلو اور نیکی کر کے بھی غرور سے بچو. جیسے پیسے کا ایک تکبر ہے ایسے ہی نیکی کا بھی ایک تکبر ہے. اور پیسے کا تکبر بڑی چھوٹی چیز ہے اور عمل کا تکبر بہت بڑی چیز ہے, یہ زیادہ اندر چھپا ہوتا ہے. گناہ کرنے سے آدمی بعض اوقات اتنا مردود نہیں ہوتا جتنا نیکی کے تکبر سے مردود ہو جاتا ہے. گناہ کر کے اتنا اللہ کی نظروں سے انسان نہیں گرتا جتنا نیکی کے تکبر کی وجہ سے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. تو بھائیو, سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے اور اپنی موت کو اوروں کی موت کو اپنے لیے ذریعہ عبرت بنائے. ایک دنیا سے اٹھ گیا, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اولاد نیک ہو اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ان کے لیے وہ عیسیٰ علیہ ثواب کا ذریعہ بنے, اور بڑے ہی بدنصیب ہیں جو دنیا سے اس حال میں چلے جاتے ہیں کہ ان کی اولاد سورت فاتحہ پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے. کہ اپنے باپ کے لیے کچھ تو کر جو ان کے لیے گھر چھوڑ گیا, جائیدادیں چھوڑ گیا, رزق چھوڑ گیا, ان کے لیے وہ ایک کلمہ نہیں کہہ سکتے اس کا ثواب ہمارے باپ کو چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے شریعت نے کہ جنازہ بیٹا پڑھائے باپ کو, باپ مر جائے جنازہ بیٹا پڑھائے. ہاں اگر بیٹا اپنی مرضی سے کسی کو کہہ دے تو وہ الگ چیز, لیکن پہلا حکم یہ تو بیٹا پڑھائے, ماں کا جنازہ بیٹا پڑھائے. وہ اس لیے ہے کہ دعائیں مانگنے کی ہوتی ہیں, دعائیں پڑھنے کی نہیں ہوتی. دعا پڑھنے کا عمل نہیں, دعا مانگنے کا عمل, قرآن پڑھنے کا عمل ہے, دعا مانگنے کا عمل ہے. اور دعا وہ قبول ہوتی ہے جو مانگی جائے, اور مانگنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے. جب جنازہ پڑھاتا ہے تو وہ دعا پڑھتا نہیں, وہ دعا مانگتا ہے, مانگتا ہے. جس کا مرا ہوا نہیں وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے, جس کا مرا ہے وہ مانگتا ہے. یہ فرق بہت بڑا فرق ہے, یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. مجھے یہ عملی طور پہ اس وقت پتا چلا جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا. جنازے بعد میں بھی پڑھائے, جنازے پہلے بھی پڑھائے. ماں کے جنازے میں میں شریک نہیں تھا, میں حج پہ تھا, ان کا پیچھے انتقال ہوا, اس کا زخم آج بھی میرے اندر تازہ ہے. اور باپ کے جنازہ میں نے خود پڑھایا, تو اس جب میں نے اللہ اکبر کہا تو مجھے پتا چلا کہ میں کسی اور کیفیت ہوں, اور مجھے محسوس ہوا کہ میں پڑھ نہیں رہا ہوں, میں مانگ رہا ہوں, مانگ رہا ہوں. اور مانگنے اور پڑھنے کا فرق مجھے اسی دن سمجھ میں آیا. اور مانگتا وہی ہے جس سے زخم. تو اگر یہ بچے اس قابل ہوتے کہ باپ کا جنازہ خود پڑھاتے تو مجھے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے, میں وہ درد کہاں سے لوں, میرا تو نہیں مرا. جس کا مرتا ہے درد اسی کو, جس کو زخم لگے ہائے وہی کرتا ہے, اور ہائے ہی اللہ سننا چاہتا. اللہ نے دعا کی قبولیت کی جو شرط لگائی ہے میں اس کو قربان ہوں, تقویٰ نہیں لگائی. اس کو پتا تقوی والے تو سو میں ایک بھی, لاکھ میں ایک کوئی نہیں, سننی سب کی ہے, رب جو سب کا ہوا. اس نے دعا کی قبولیت کی کیا ہم سے ایک ڈیمانڈ کی, بس امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ تم تڑپ کے دکھا دو میں سن لوں. اب ہمیں تڑپنا نہیں آتا اللہ کے سامنے. ہمارے مولوی صاحبان کو کچھ دعائیں یاد ہیں، وہ ایسے ہاتھ اٹھا کے گانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ کبھی کسی نے مانگا گا کا، کبھی کسی اب ان فقیروں کو دیکھو، فقیروں کو جو کھڑے ہوتے ہیں ان کا چہرہ، حالانکہ وہ سارے کاروباری لوگ روزانہ کتنے پیسے بنا کے دیکھو، کیسے مسکین چہرہ بناتے ہیں، کیسے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، کیسے اپنے بچوں کو ایسے ہولیا بناتے ہیں. پھر اس وقت تک نہیں ہلتے جب تک آپ کی گاڑی حرکت نہ کر لے، چاہے آپ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، آپ سیدھا بیٹھے ہیں اور آپ اس کو شیشہ بند کر کے آپ کھولنے کے لیے آپ گوارا نہیں کر رہے نا، کھولنا بھی گوارا نہیں کر رہے، آپ اس کو اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ چلے جاؤ میں کچھ نہیں دوں گا، پھر بھی وہ تھک 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 اور سراپا عاجز بن کے مانگ رہا ہوتا ہے. کبھی اس نے آپ کو راگ میں سنائے، راگ سنائے یا رو کے سنائے، تو ہم دعائیں بھی راگ میں مانگتے ہیں، پیچھے ہم لوگ بیٹھے نہ ہمیں پتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، آمین آمین کرتے ہیں، ہم نے مانگنا سیکھا نہیں. تو میرا اللہ کہتا ہے تڑپ کے دکھا دو سن لوں گا. امن یجیل المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویا لہم خلفاء الارض الہم مع اللہ، ہے کوئی میرے سوا جو تمہاری سنے پھر بھی مجھے نہیں پکارتے ہو، میرے ہوتے ہوئے اوروں کو بلا رہے ہیں، کتنی عجیب بات ہے. تو میں تمہارے ساتھ شہرک سے زیادہ قریب، زندہ حاضر باش، مجھے نہیں پکارتے اور مخلوق کو پکارتے ہو، کیسے دیوانے ہو. تو میرے بھائیو اپنی اولاد کو اس قابل بنا کے جاؤ کہ آپ کا کچھ کر تو سکے نہیں. پھر ایک ستم یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بچہ ہاں جی مرزا بچے ڈال دے ابا جی مار گئے ہیں قرآن پڑھن، اور کوئی مرا تو وہ پڑھیں گے. اور جب ہمارا باپ کا انتقال ہوا تو ایک تو مجھے یہ اندازہ ہوا، میں نے جب نماز پڑھائی تو مجھے اندازہ لگا کہ میں آج کسی اور کیفیت میں ہوں. اس دن مجھے یہ سارا مضمون سمجھ نہیں آیا، پھر میں ہر ایسے موقع پہ اس کو بیان کرتا ہوں. پھر میں صبح خود جا کے اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا. میرا ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ان سینکڑوں قرآن سے افضل ہے جو ہم مدرسوں سے لے کے آتے. اب خود سوچو یہ کیسی نادانی کی بات ہے. بس میں مذہب ختم دے گئے، آگے وہ بھی جانتے ہیں بے وقوف جاہل ہیں، کو پتہ تو کچھ ہے نہیں، لکھو جی پنجاب ختم. ہاں جی مولوی صاحب اب دے پنجاب ختم ہو گئے. خود نہیں پڑھنا ہے، خود نہیں پڑھنا، مدرسے سے بچے آ کے پڑھیں، کیوں پڑھیں گے ہم کا کوئی باب مرا کیوں پڑھیں. چاپا تو آپ کے سال آپ کے لیے نیت ہی نہ کریں، ادھر آ کے پڑھیں اور نیت نہ کریں تو ثواب جائے گا، ثواب تو نیت سے جاتا ہے. انہوں نے آ کے روٹی بھی کھائی پڑھ بھی لیا اور نیت ہی کوئی نہیں کی تو کیسے ملے گا. تو یہ ہر والد پر فرض ہے، جیسے آج کی اولاد نافرمان ہے، آج کے ماں باپ بھی ظالم ہیں کہ اپنی اولاد کو کاروبار سکھاتے ہیں، اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے، ان کو وہ طریقہ زندگی نہیں سکھاتے جس سے وہ خود جہنم سے بچیں اور ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد وہ اولاد ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو اور ان کی بخشش کا وہ سامان بن. مطرب بن شفیر فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، قبرستان پھٹا، مردے نکلے اور اس سفید سفید کی چیز زمین پر گری، اس کو اٹھا رہے. ایک شخص نکلا اور سیدھا جا کر ایک درخت کی ٹیک لگا کیسے بیٹھ گیا، یہ سارا خواب میں کہنے لگا میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم اہل ایمان ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور یہ جو کچھ چنتے پھر رہے ہیں یہ ایصال و ثواب ہے جو رشتہ دار دوست احباب کرتے ہیں ہمیں پہنچتا ہے. تو انہوں نے کہا تو کیوں نہیں چنتا؟ وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ ایک ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، میرے پاس تھوک اتنا آ جاتا ہے کہ مجھے یہ چھوٹا موٹا چننے کی ضرورت نہیں ہے. کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ میرے بیٹے کی مٹھائی کی دکان ہے فلاں بازار. کہنے لگے صبح بازار کھولا تو میں وہاں چلا گیا تو دیکھا ایک نوجوان بڑا خوبصورت اپنا کام سودا بیچ رہا ہے، ہوں ٹھہر لیں. میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. کتنا پڑھتے ہو؟ کہا یہ ختم روز کرتے. کہا اتنا زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہ میرے باپ کا مجھ پہ احسان ہے، مجھے حافظ بنا گیا. تو باپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں. زمانہ گزر گیا، پھر خواب دیکھا، وہی قبرستان، وہی مردے، وہ آدمی بھی چنتا پھر رہا تھا. خواب میں بات نہیں ہوئی، صرف دیکھا آنکھ کھل گئی. صبح اٹھ کے بازار گئے، دکان بند. کہا بھائی یہ نوجوان کا کیا ہوا؟ کا جس کا انتقال ہوتا ہے. وہ پیچھے جو جا رہا تھا سپلائی بند ہو گیا. تو بھائی اپنی اولاد کو اس طرح تیار کرو کہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے. باہر جانے والا کیا کرے گا؟ یہ سارا ہمارا ایک علاقائی رواج ہے اور رسم ہے. اس میں دین نام کی کوئی چیز. ہمارے عزیز کی والدہ کا انتقال ہو گیا, میں گیا ایسے ہی قرآن خانی, تو خود بیچارے باہر بیٹھے گپے مار رہے, سگریٹ پی رہے. ماں ان کی مری, افسوس ان کو نہ ہو تو ہمیں کہاں سے ہوگا. تو وہ مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے, وہ قرآن پڑھ رہے تھے. میں نے کہا چلو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتا ہوں. تو میں وہاں سے اٹھا, اندر جا کے بیٹھ گیا قرآن پڑھنا. ان دنوں ہندوستان پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا, تو انہوں نے چھوٹا سا ریڈیو پاس رکھا ہوا تھا, سارے بیٹھے کمنٹری سن رہے تھے اور ایسے ہل ہل رہے تھے, ایسے ہل رہے اور کہہ رہے سکور کتنا ہوا, کون آؤٹ ہوا, کون کتنا, یہ پوچھ رہے تھے. اور جب کوئی آ جاتا تو شروع ہو جاتے یا الذین آمنوا شروع ہو جاتا. ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد باہر جا کر کہنے لگے جو قرآن ختم ہو گیا. تب کمنٹری ختم ہوئی تو قرآن ختم ہو. تو بھائی رسم و رواج سے اوپر دیکھنے کی کوشش کرو, دین رسم و رواج نہیں ہے. خود دین سیکھو. جو تبلیغ میں ہم شور مچاؤ بھائی, دین سیکھو. یہ سیکھنے کی چیز ہے. کاروبار سیکھا, صابن بنانا سیکھا, دھاگا بنانا سیکھا, کپڑا بیچنا سیکھا, گھر بنانے سیکھا. دین بھی تو سیکھو جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والا سودا. اس کے بغیر دنیا سے چلے گئے بڑے گھاٹے کا, بڑے خسارے کا سودا ہے بھائی. ایسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے میں دنیا سے ایسے جاؤں کہ میری اولاد سیٹ ہو کاروباری طور پر, گھر بھی آباد ہوں, بچیوں کی شادی ہو جائے, بچوں کی شادی ہو جائے, گھر سب کے بن جائے. ماں باپ کی تمنا ہوتی. یہ بھی تو ساتھ جوڑو کہ میں اس طرح دنیا سے جاؤں کہ میرے بچے میرے بعد میرے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کرنے والے ہوں, میری جنت کا ذریعہ بننے والے ہوں, میرے رفع درجات کا ذریعہ بننے والے ہوں, ان کی نیکیاں مجھ تک پہنچنے والی ہوں, تاکہ ہم مرنے کے بعد بھی اپنا سب کا جاریہ چھوڑ کے جائیں, ہمارا کاروبار چلتا رہے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے, یہ ماں باپ کا جرم ہے جو اولاد کو نہیں سکھائے. اس لیے بھائیو کسی کی موت سے عبرت لینی چاہیے. اور باپ کا مر جانا تو سب سے بڑا محسن تو ماں اور باپ ہوتا ہے. ان کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. اس حق کو ادا کرنے کی شکل ہی کوئی نہیں ہے. بس اس کی یہی شکل ہے کہ آدمی کہے اللہ میں حق نہیں ادا کر سکتا, مجھے معاف کر. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح صبح صرف ماں باپ کو دیکھ لے, صرف دیکھ لے, ایک نظر دیکھ لے, تو صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں. ایک زندہ ہے, ماں زندہ ہے, باپ زندہ, بس ایک نظر جا کے, نہ ابھی چائے پوچھی نہ ناشتہ پوچھا, صرف یوں دیکھا. اس دیکھنے پر شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو خدمت کرے پھر تو اس سے آگے بھی بات. ہاں کہ ماں باپ تیری جنت ہے تیری جہنم ہے, خدمت کرو گے جنت ہے, ناراض کرو گے جہنم ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر گناہ کی سزا مؤخر کر دیتا ہے, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے دیتا ہے. مرنے کے بعد الگ ہے, مرنے سے پہلے دنیا ہی میں ماں باپ کی نافرمانی کا وبال انسان بھگت کے مرتا ہے. تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے, ایک بدو اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کر رہے. طواف کرتے کرتے اس کو یوں کہنے لگا, اماں تیرا حق ادا ہو گیا کہ نہیں. ماں کو کہنا, اماں تیرا حق ادا ہو گیا کہ نہیں. ابن عمر پاس سے گزرنے سن لیا تو ان کو پکڑ کر کہا, ایک گھونٹ جو تم نے ماں کا دودھ دیا نا دو سال, ابھی اس میں سے ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ساری زندگی کا حق چھوڑ, ایک گھونٹ جو تم نے ماں کا دودھ دیا تھا, ابھی اس ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. تو ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک بدو نے طواف کیا, ماں کو کروایا, پھر ابن عمر کے پاس آ کر کہنے لگا کیونکہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو ابن عمر نے فرمایا, تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے کروڑوں سانس لیے, ان میں سے بھی ایک سانس کا بھی حق ادا ہے. ایک ساتھ حضرت عمر کے پاس آیا, کہا جی میری, میں نے اپنی ماں کی وہ خدمت کی ہے جو میری ماں نے میری کی. اس نے پیشاب دھوئے میں نے دھوئے, اس نے پکانے اٹھائے میں نے اٹھائے, اس نے کھلایا میں کھلایا, تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عمر پر میں نہیں. تب تم کہ تیری ماں تجھے پالتے ہوئے ہر وقت دعائیں کرتی تھی, یا اللہ اس کو زندگی دے, یا اللہ اس کو زندگی دے. تو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے روز دعا کرتا, یا اللہ اس کو اٹھا لے تھک گیا ہوں, اٹھا لے تھک گیا. سچ کہا آپ. تو بھائی اپنی زندگی کے لیے زاجرہ اکٹھا کرو, جس میں صدق و امانت, عبادات, ماں باپ کی خدمت, ماں بیوی کا حسن سلوک, یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو ساتھ جانے والا ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فلاں فسائی تیرا جنت کا ساتھی. مظرسم بڑے حیران ہوں قصائی کو کیسے میرا ساتھی بنا دیا, کوئی ابدال خطب ہوتا ہے تو فلاں قصائی. مصلی السلام گئے بازار سے, قصائی بیٹھا گوشت بیچ رہا. جب شام ہوئی تو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا. مصلی السلام نے کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ آ جاؤں. اس نے کہا آ جاؤ. اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے. گھر پہنچا تو اس نے کیا کر پہلے جلدی سے اس کو کاٹا, ہانڈی چڑھائی, اسے پکایا, پھر روٹی پکائی ہے. پھر ایک بوڑھی عورت ایسے لیٹی ہوئی روئی کی طرح اس کو اٹھا کے کندھے کا سہارا دیا, پھر لک میں بنا بنا کے اس کو کھلایا, پھر اس کا منہ صاف کیا. تو اس بوڑھی نے کچھ کہا, پھر وہ اس کو لٹا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے, اس کا خدمت گزار کوئی نہیں, میں ہی ہوں اس کا نوکر بھی خادم بھی. صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں, شام کو واپس آ کر پہلے اس سے کام کرتا ہوں, پھر اپنے کام دیکھتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو کہنے لگا پاگل ماں ہے, جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا. میں کہاں اور موسیٰ کہاں, میں کہاں اور موسیٰ کہاں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, تیری ماں کی اللہ نے سن لی, میں ہی موسیٰ ہوں, تجھے دیکھ لیا. اب تو پیسہ ہی ہے بس, پیسے کی پوجا ہے, پیسے کی عزت ہے, اسی کے رشتے ہیں, اسی کے کیا دھوکے کا جہاں. پہلے دھوکے کا تو ذلت کا جہاں ہے, ذلت کا. انسانوں کو پیسے پر تولا جائے, رشتوں ناتوں کی قدر پیسے کے ساتھ. پھر کہتے ہیں یہ آج کیا ہے جدید زمانہ, ترقی یافتہ. یہ ترقی یافتہ انسان دو ٹکے کا نہ رہا. بھائیو سیکھو, دین سیکھنے کی چیز ہے. تو اس وقت اللہ نے تبلیغ کا کام بہت خوبصورت کام ہمیں دیا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے. اور درس عبرت ہے آج کا زمانہ گناہوں کی. یہ نہ ختم ہونے والی رات ہے, روزر سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو میں حیران اخبار والے کیسے بے وقوف ہیں, اتنے بڑے اللہ کی نشانی کو کہہ نہیں رہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, لوگ توبہ کرو. تو نہ کوئی لکھنے والا, نہ کوئی بولنے والا. آتش شام پہاڑ پھٹا, طوفان آ گیا, ایک لاکھ لوگ مر گئے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. میں نے آج صبح اپنے صبح سے ہم بیٹھے ہیں تو میں نے مسجد میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو 20 سال سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ سمندر روز اللہ سے کہتا ہے اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے اللہ اجازت دے میں ان پہ چڑھ جاؤں, تو اللہ اس کی لگام روک کے رہا. زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں. فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں. اور اللہ کہتا ہے سب میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. تو یہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگ توبہ کریں, توبہ کریں. اگر توبہ نہیں ہو رہی تو کام اور خطرناک. بھائیو موقع ایسا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اور آج کی رات جتنا گناہ ہوگا, آج کی رات تو سو نہیں, مانگو اللہ سے, رو. شراب پیئیں گے, زنا کریں گے, تو گانے بجائیں گے, تو کہیں کہیں بھائی ہاں ان کی حقارت نہ دل میں آئے کہ حقیر سمجھنا تو گناہ ہی کبیرہ ہے. ہاں ان کے گناہ کی حقارت ضرور ہو. ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کو کسی نے سمجھایا نہ بتایا نہ, اس لیے وہ ادھر چل پڑے. کوئی بتاتا تو شاید یہ سب کچھ نہ کرتے, بتایا نہیں. تو حقیر سمجھنے سے ہم برباد ہو جائیں. جو کچھ کر رہے ہیں اس کی حقارت ہو, کرنے والوں سے محبت ہو, اس محبت میں اللہ سے راست ہو. آج اس کے مانگو, 12 بجے لوگ بدماشی کریں, آپ سجدوں میں پڑ جاؤ اور اللہ کے سامنے رو کہ یا اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچا دے اور امت کو صحیح رخ نصیب فرما دے. کہ بھائی اللہ موقع دے تو تبلیغ میں جاؤ, اپنے زندگی کی ترتیب اللہ رسول کی منشا کے مطابق بناؤ, تاکہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کب وقت آئے جب اللہ بلائے تو سرخرو ہو کر دنیا سے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے. اللهم لك الحمد كما انت اهله, وصل على محمد كما انت اهله, وصل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفرة. اے میرے مالک, تو نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا, تو ہی اس کے ساتھ بخشش کا معاملہ فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم تیرے امتحان پہ پورے اتر ہی نہیں سکتے. یا اللہ اگر تو تفصیلی امتحان لینے پہ آیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں نجات پا سکتا. یا اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما, جتنے یا اللہ ہماری خطائیں ہیں وہ ساری معاف کر دے, جو نیکیاں ہیں ٹوٹی پھوٹی وہ قبول فرما لے. میرے مولا تو یا اللہ اپنے اس بندے کو جو تیرے گھر میں پہنچ گیا اور یا اللہ تیرے آخرت کے گھر میں داخل ہو گیا, یا اللہ تو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ اس کی نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں سے درگزر فرما، ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ فرما، ان میں آپس میں محبت پیدا فرما، جوڑ پیدا فرما، انہیں اپنی ماں کا فرما بردار بنا، اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنے باپ کی قبر کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنا، اپنے باپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا، ان کو دن بدن نیکی میں ترقی عطا فرما، نہ فرمانی سے نفرت عطا فرما، ان کا آپس میں جوڑ اتفاق اور محبت قائم فرما، ماں کی دعاؤں کو لینے والا ان کو بنا، ان کا خدمت گزار انہیں بنا، اور یا اللہ اپنے اپنے وقت پر ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے سب کا جاریہ بنا، اور یا اللہ جو تیری ناراضگی کے آثار نظر آ رہے ہیں اللہ تو اپنے غصے کو دور کر دے، اور اپنے بندوں کے لیے ایمان اور اسلام کا ہدایت کا دروازہ کھول دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنے سے دور نہ فرما، صلی اللہ تعالی علی نبی کریم، آمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلڈی ایریا کراچی، فون نمبر 6378013